أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد انسان کامل کسے کہتے ہیں، انسان کا کمال کس چیز کے اندر ہے، اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ طبعاً جب بھی کوئی مکتب کسی انسان کو ترقی کی جانب، کمال کی جانب لے جانا چاہتا ہے تو حتماً اس مکتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کو اولاً راستہ دکھائے، راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو موٹیویٹ کرے اس راستے کی جانب، اس انسان کو برانگیختہ کرے کہ آپ نے اس راستہ کی جانب چلنا ہے۔ اب انسان اسلام کی نگاہ میں کیسے باکمال بن سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو کمال سے ہٹا کر نقص کی جانب گامزن کر دیتی ہے؟ تو جہاں تک عرفا کے نظریے کا تعلق ہے، جو کہتے تھے کہ حقیقت حقیقت واحدہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ فقط سایہ ہے، ظل ہے، وغیرہ وغیرہ، استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس عرفا کے نظریے کو اگرچہ 100% قبول نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ جو ہم مسلمانوں نے خدا کی معرفت رکھی ہوئی ہے کہ مثلا وہ ایک خدا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے اور اس کے بعد ختم، یعنی ایک باپ کی حد تک ہے کہ ایک باپ جس طرح ایک بیٹے کو دنیا میں لے آتا ہے، پھر جب تک وہ ضرورت مند رہتا ہے اس ضرورت کے اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کو رزق بھی مہیا کرتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بعض نے، حتیٰ کہ بعض فلاسفر نے اسی کو محرک الاول کے نام سے یاد کیا ہے کہ خدا محرک اول ہے، ہر حرکت کا اولین محرک وہ ہے، اس کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس عالم کو احتیاج نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عرفا کہتے ہیں کہ نہ، اور واقعیت بھی ایسے ہے کہ اسلام کے اگر تعبیرات سے دیکھا جائے تو اللہ اور خدا جو اسلام نے ہمیں معرفی کروایا ہے وہ عام، جو ہم عام طور پر عادی سطحی طور پر خدا کی معرفت رکھتے ہیں اس سے جدا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے لیے جو کلمات بیان فرمائے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اس زمین و آسمان کے اندر، جو نور ہے وہ خدا ہی خدا نظر آتا ہے، یعنی حقیقی نور اللہ کا نور ہے، یہ سورج ستاروں وغیرہ کا نور یہ ان سے لیا گیا ہے، اس ذات سے لیا گیا، حقیقی نور وہ نور ہے۔ اس نور کے علاوہ اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے، کہ اگر ہے، کہ عرفا کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ اور اس عالم میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے ہر وقت ہم محتاج ہیں، ہر لمحہ بے لمحہ اس ذات کے محتاج ہیں کہ جس طرح کے معصوم نے فرمایا، اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے حوالے مت کرنا، کیونکہ اگر اپنے حوالے مجھے کر دیا اور اپنی ذات سے تعلق توڑ دیا تو انسان کیا پورا عالم تباہ برباد ہو جائے، یا جس طرح کے پچھلے درس میں آیت کی تلاوت کی تھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے لیے بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، روشن ہو جائے کہ حق محض فقط وہ ذات ہے۔ اس حد تک عرفا کے نظریے کی تائید قرآن سے ملتی ہے کہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اگر اللہ کی طرف منسوب ہے تو وہ حقیقت نسبی پیدا کر لیتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے تو حقیقت ہے ہی نہیں، نہ حقیقت حقیقی نہ حقیقت نسبی، یہ جدا بحث ہے، حقیقت نسبی حقیقت حقیقی کیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ، ہم یہاں پر فقط عرفا کے نظریے کی تبیین کے لیے فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حق کے محض وہ ذات ہے۔ اس کے بعد عرفا کا نظریہ آتا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ حکمت اور عدالت، یعنی قوے عقلہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان کے اندر حکمت یعنی اشیاء کی حقیقت کو دریافت کر لینا، پا لینا، سمجھ لینا، اور عدالت یعنی انسان کے بدن پر انسان کی قوے عقلہ حاکم ہو۔ تو اسی طرح افلاطون کا ایک نظریہ بھی تھا کہ وہ مدینہ فاضلہ کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر فیلسوفان حاکم ہوں اور حاکم فیلسوف ہوں تو مدینہ فاضلہ بن جائے گا، یعنی وہ ملک، وہ کنٹری ایک بہترین کشور، بہترین ملک شمار ہوگا۔ تو وہ ان کے نظریے کے مطابق حکماء نے کہا کہ انسان کے بدن پر بھی ایسے ہی ہے، کہ جس طرح وہ کہتا تھا کہ ایک فیلسوف کو حاکم ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ ایک قوہ عاقلہ کو انسان کے بدن پر حاکم ہونا چاہیے جو ہر قوہ کا حق ادا کرتی رہے، اور اس طرح ایک انسان انسان کامل بن جائے گا. لیکن استاد شیخ مطہر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فقط ایک فیلسوف ایک قوہ عاقلہ کا حاکم بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان جو جزء لا ینفق ہے کمال کے لیے، اس کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جناب استاد شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ افلاطون کے جملے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فیلسوف کا حاکم بن جانا کافی نہیں، فیلسوف مومن اگر حاکم ہو تو مدینہ مدینہ فاضلہ بن جائے گا. اسی طرح اگر انسان کے اپنے بدن پر بھی ایک قوہ عاقلہ جو ایمان کے ساتھ عجین ہو، ایمان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، وہ قوہ عاقلہ انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ ایمان کے بغیر فقط قوہ عاقلہ کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ انسان کے قوہ عاقلہ اس حد تک ابھی ترقی نہیں کر پائی کہ وحی اور ایمان سے جدا ہو جائے اور خود ملک کو یا انسان کے بدن کو چلائے، انسان کے قوہ عاقلہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچی. جہاں تک نظریہ تھا عبادت کا، تو عبادت کے بارے میں ہم پہلے اولین دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ عبادت اگر تجار کی عبادت ہے یا خوف کی عبادت ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے. یعنی ایک انسان عبادت کرتا ہے جنت کے لالچ میں، جس طرح کہ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قوما عبدوا اللہ تمعا لجنتہ، اپنی اس جنت کے طمع اور لالچ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت تجار ہیں. یا عبد اللہ خوفا من نارے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے جہنم کے خوف سے اگر عبادت کرتے ہیں تو یہ عبید غلاموں کی عبادت ہے. لیکن ایک قوم جو عبد اللہ حبا لہ، اس کی محبت میں چونکہ وہ لائق عبادت تھا اس کی عبادت کی، تو یہ قوم حق کے عبادت ادا کر رہی ہے اور یہ احرار کی عبادت ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے. اسی طرح اگر عبادت کے باب میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے یا جہنم کے سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت انسان کا کمال نہیں ہے. انسان کا کمال وہ عبادت ہے جو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں عبدت کا، میں نے تجھے عبادت تیری کی، کیوں؟ وجدت کا اہلا لعبادہ، میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا، فعبدت کا، میں نے تیری عبادت کی. تو یہ عبادت با کمال عبادت ہے، اور وہی یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو ناقص سے نکال کر عبادت کمال کی طرف لے جاتی ہے. جہاں تک نظریہ خوبصورتی کا تھا کہ خوبصورتی اچھی چیز ہے، خوبصورتی اس معنی میں کہ جو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے، یعنی خوبصورتی اعمال کے اندر ہونی چاہیے. مثلا جناب ارسطو کا ظاہرا نظریہ تھا کہ انسان چونکہ ہر وہ کام جس کے اندر زیبائی پائی جاتی ہو، خوبصورتی پائی جاتی ہو، اس کو انجام دینا چاہیے. اور وہ زیبائی کہاں سے معلوم ہوگی؟ جناب ارسطو کہتے تھے کہ یہ خوبصورتی، یہ زیبائی عقل سے انسان کو معلوم ہوگی، کہ عقل کہے گا کہ یہ چیز حسن ہے، یہ چیز قبیح ہے، جو چیز حسن ہے اسے انجام دینا چاہیے، جو قبیح ہے اسے بچنا چاہیے. مثلا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ عقل کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، خوبصورتی آور ہے. اور جہل سے بچنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جہل ایک بری چیز ہے، عقل بھی اس کی مذمت کرتا ہے. انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. اسلام اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں معلوم موجود ہونی چاہیے کہ انسان ایک ہر اس چیز کو انجام دے جسے عقل اچھا قرار دے، ہر اس چیز سے محفوظ رہے جسے عقل برا قرار دے. عاطفہ کی بات اگر کہیں تو عاطفہ بھی اسی طرح ہے کہ اسلام عاطفہ کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، لیکن ایک حد تک اس عاطفہ کے اندر افراط نہیں ہونا چاہیے. اگر افراط و تفریط میں چلے گئے تو انسان کامل نہیں ہو سکتا. اگر محبت والا نظریہ لیں کہ جو محبت کہتے تھے کہ انسان محبت اگر رکھتا ہے تو انسان با کمال ہے، اگر محبت نہیں رکھتا تو ناقص ہے. اور پھر محبت سے مراد ان کی یہ تھی کہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کو چھوڑ دے اور دوسروں کو اپنے اوپر زیادہ تقدم دے، اپنے اوپر مقدم رکھے. اس کے بارے میں اسلام نے معصوم فرماتے ہیں اکرہ لغیرک ما تکرہ لنفسک و احبب لغیرک ما تحب لنفسک، جو اپنی ذات کے لیے ناپسند ہے اس کو دوسروں کے لیے ناپسند کرو، جو اپنی ذات کے لیے آپ کو پسند ہے آپ اسے محبت کرتے ہیں دوسروں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو۔ اسلام کا یہ درس کلی ہے، اچھی چیز ہے، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو مجھے اپنی ذات کے لیے پسند ہے۔ اگر میں عزت والا بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے دوسروں کو عزت دینا چاہیے، اگر میں علم والا بننا چاہتا ہوں کہ مجھے علم پسند ہے تو یقیناً دوسروں کے لیے بھی مجھے علم پسند کرنا چاہیے کہ انہیں بھی عالم ہونا چاہیے۔ یا مثلا معصوم نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے محکم ترین چیز جو اسلام کے اندر موجود ہے، اصحاب سے پوچھا معصوم نے تو بعض نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز محکم ترین چیز ہے، اور بعض نے روزے کے بارے میں کہا ایو ارا اوسک، سب سے زیادہ محکم ترین دستہ جسے انسان پکڑ کر اسلام تک پہنچے کون سی چیز ہے؟ اصحاب نے مختلف جواب دیے، پیم معصوم نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ نے فرمائی وہ بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن سب سے اہم ترین چیز الحب للہ، اگر آپ محبت کسی کے ساتھ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، اور والبغض للہ، اور اگر آپ بغض کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے اسلام کا۔ پس اسلام سب سے زیادہ اہمیت عرفا کے نظریے کو دیتا ہے، حکما یعنی فلاسفر کے نظریے پہ اگر ایمان کو ایڈ کر دیا جائے، ایمان اس کے ساتھ مل جائے تو وہ بھی نظریہ اسلام کے ساتھ سازگار ہے۔ باقی محبت و عبادت والا نظریہ بھی اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے جو انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی، محبت، عبادت، عاطفہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انسان کامل قرار پائے گا، اور اگر نہیں ہوں گی تو انسان کامل نہیں بن سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔